حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل منظور فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتدى بالسقوط ما يدعى عن عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء لأحمد وفي الأرض بيد القاسم محمد. وعلى لبث طيبنا الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الرحيم.
اللهم
صل على
محمد وعلى
بابرکت ہے مزاق کی جس کے ہاتھ میں ملک ہے جو کائنات کا حاکم ہے وہ خالق و رازق موت و حیات کا مالک جس کی رحمت وسیع جس کی قدرت لازوال وہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے فضل و کرم سے نبی بھیجے پیغمبر بھیجے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ہدایت کا انتظام ٹوٹنے ہی نہیں دیا رسول کے بعد آل رسول کے ذریعے سے ائمہ طاہرین کے ذریعے سے ہدایت کا ایسا پختہ انتظام اس نے فرمایا کہ قیام قیامت تک انسانیت امامت کی روشنی میں صراط المستقیم کی جانب گامزن رہنے کا سفر طے کرتی ہے. آپ حضرات تلوار کی تلاوت کرتے ہوئے کلمات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لانے کو یعنی آپ سے درخواست اور گیارہ سیریس ہے ظاہر ہے کہ موسم آپ کے سامنے ہے اور یہ کافی جگہ یہاں جو سکتی ہے بچے کیا بزرگ بھی آ سکتے ہیں آج آپ یقیناً جگہ تنگ ہوگی مگر گنجائش نکالنے جتنی ہو سکتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اندر آنے کی دو چار لوگوں کی اور گنجائش
اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اشرح محرم کی تاریخیں تیزی سے گزر رہی ہیں اور میں جملے کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ جہاں ایمان کی دولت جس دل میں ہوتی ہے جس دل میں سے ہمیں ایمانی روشن رہتی ہے اس کی حرارت دمِ حسین میں کبھی کم ہو نہیں سکتی اور خصوصیت کے ساتھ جیسے جیسے روز عاشور کی تاریخ قریب ہوتی جاتی ہے عزاداروں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں اور دنیا کی کوئی کیفیت دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بنے حسین سے دور کر ہی نہیں سکتی. اور یہ صرف جذبہ کے جملات یا بے دلیل دعوے نہیں ہیں، یہی حقیقی دینداری ہے، یہی دین کی بنیاد ہے، یہی دینداری کی نشانی ہے، یہی دین ہے۔ ہم نے مشہور وہ رباعی خواجہ پیری کی جس کا آخری فقرہ حقا کے بنا لا الہ اس حسین، دین اس حسین، دی پناہ اس حسین، شاہ اس حسین، شاہ بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، ظاہر ہے بالکل واضح۔ اور کبھی کبھی کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو کہنے والے کی زبان کے اعتبار سے جاویدان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ قائم ہو جاتے ہیں۔ کلام کبھی پرتاثیر ہوتا ہے، کبھی جس کے حوالے سے کلام بیان کیا جاتا ہے۔ بھائی یہی تو حقیقت ہے، کل میں عرض کر رہا تھا، بیان کرنے والے بولنے والے کی اہمیت نہیں ہے، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ وہ جو دین ہے، ضامن بقائے دین ہے، دین کی نشانی بھی ہے، دین کا محافظ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ دیکھیے کسی بھی عبادت کی جان نیت ہوتی ہے، اگر کوئی غیر مسلمان نماز جیسی حرکت کرنے لگے تو اسے نماز نہیں کہا جا سکتا، اگر کوئی شوقیہ ایسے ہی کسی حاجی کے ساتھ چلا جائے جس کو حج پر نہ ایمان ہو نہ عقیدہ ہو مگر حج ایسے کام کرے، ایسے کام کرے جو حج میں ہوتے ہیں، تو وہ حج نہیں کہلاتا۔ ماہ رمضان میں بغیر نیت کے ایسے ہی شوقیہ طور پر کوئی کھانے پینے سے پرہیز کرے بغیر نیت کے، تو وہ روزہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے عبادتوں کی روح، عبادتوں کی جان نیت ہے، اور نیت ہی کے اعتبار سے اجر بھی ملتا ہے، نیت ہی کے اعتبار سے عبادت قابل قبول بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو، جو لوگ پہلی مجلس میں تشریف فرما تھے، ہم نے کیا تھا کہ ایام اعضاء کی بھی نیت ہو چکی، اور نیت کسی بھی عمل کے آخر تک ہونی چاہیے جب تک کہ عمل تمام نہ ہو جائے۔ اور اعضاء یوں تو تاریخ کے اعتبار سے رسمی طور پر چہلوم تک یا دو مہینے آٹھ دن تک عزاداری کا باقاعدہ غم کے اظہار کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن عزاداری کبھی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ تاریخوں کی پابند نہیں ہے، یہ دنوں کی پابند نہیں ہے، ایک عزادار امام حسین زندگی کے ہر پہلو میں عزادار رہتا ہے، یعنی امام کا پیغام اس کو یاد رہتا ہے۔ تو بہرحال نیت جو ہے وہ عبادتوں کی جان ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت کا منشا، نیت کا بیس، نیت کا سرچشمہ کہاں سے نیت ہوتی ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ لہذا ہر عبادت میں قربتن اللہ شرط ہے، بغیر قربت کے کوئی عبادت عبادت کہلا ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اگر آپ عبادت کا ڈیفینیشن، عبادت کی میننگ دیکھنا چاہیں، مثلاً فرض کریے یوں تو زندگی مسلمان کی ہر لمحہ بندگی سے سرشار ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن باقاعدہ عبادت کس بات کو کہتے ہیں؟ جہاں پر قربتن اللہ کی نیت شرط۔ یعنی میں مثال مثلاً فرض کریے کپڑا اگر نجس ہو جائے تو اس کو دھونا بھی نماز کے لیے ضروری ہے، مگر اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی فقہ میں عبادت ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں نیت قربتن اللہ کی شرط ہے۔ ویسے عبادت کا مفہوم پوری زندگی انسان کی، ایک مسلمان کی بندگی کے سائے میں ہو، احساس ذمہ داری کے سائے میں ہو، تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ ہر عبادت کی جان نیت ہے، نیت کا سرچشمہ عقیدہ توحید ہے، پوری عبادتوں کا خلاصہ، تمام عبادتیں نکلتی ہیں عقیدہ توحید سے۔ جتنے اعمال ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنے حسنات ہیں، وہ سب کے سب توحید سے نکلتے ہیں۔ اور توجہ بتا رہی ہوں، تو صرف اعمال اور عبادتیں ہی نہیں، جتنے عقیدے ہیں ان سب کی بنیاد بھی توحید ہے۔ قیامت سے پہلے، قیامت کے عقیدے سے پہلے توحید کا تصور ہے، رسالت کی بازگشت بھی توحید تک ہے، امامت کی بازگشت بھی توحید تک ہے۔ تو معلوم ہوا لا الہ الا اللہ
کا عقیدہ جس کو توحید کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ مان لینا تمام عقیدوں کی بھی بنیاد ہے, تمام عبادتوں کی بھی بنیاد ہے. یہی تو بات ہے کہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ
والسلام صلی اللہ علیہ وسلم
زمین نیشابور کے قریب پہنچے تھے. مدینے سے آپ کو بلایا گیا تھا, تاریخی پس منظر میں سب جانا نہیں ہے, کثیر مجمع جمع ہوا تھا. فرزند رسول کوئی رسول اللہ کی فرمائش بیان کیجئے, رسول اللہ کا کوئی قول بیان کیجئے, رسول اللہ نے جو فرمایا کچھ بیان کیجئے. اب امام ہشتم حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں, عجیب کیفیت ہے. اس سے پہلے کہ رسول کا قول بیان کرتے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے میرے بابا سے, انہوں نے سنا ہے ان کے بابا سے, انہوں نے سنا ہے ان کے بابا سے. فرزند رسول آنے والے مجمع میں سب کے سب آپ کو امام مانے کہ نہ مانے, یہ تو کہے کہ آپ کو سچا مانتے ہیں. آپ سیدھے کہہ دیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, نہیں امام فرماتے ہیں میں نے میرے بابا سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلہ الذہب. سلسلہ کے معنی ہے چین, ذہب کے معنی ہے سونا گولڈ. کہتے ہیں یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کی پوری چین گولڈن چین. جتنے راوی ہیں سب کے سب معصوم ہیں, سب کے سب امام ہیں. آج امام فرماتے ہیں میں نے میرے بابا سے سنا, انہوں نے ان کے بابا سے سنا, انہوں نے ان کے بابا سے سنا. یہاں تک کہ رسول اللہ کے بعد تک پہنچانے کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ نے جبریل سے سنا, جبریل نے خدا سے سنا, خدا نے کہا کیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ الا اللہ کا کلمہ یعنی سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں, یہ عقیدہ عقیدہ توحید خدا فرماتا ہے. یہ ایسا قلعہ ہے کہ جو بھی اس قلعے کے اندر آ جاتا ہے وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. لکھنے والے لکھ رہے ہیں, سننے والے سن رہے ہیں, یاد کرنے والے یاد رکھ لینا چاہتے ہیں. اور امام کثیر مجمع میں پورا کا پورا مجمع اس وقت مقدر تشیعوں کا اور باقاعدگی سے امامت کا قائل مجمع تھا. ضروری نہیں ہے, ہر طرح کے لوگ تھے. لوگوں میں عام طور پر عقیدت تھی اہل بیت کے گھرانے سے. آخر امام سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی حدیث سنائیے, آپ نے فرمایا میں نے میرے بابا سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا سے سنا. یہاں تک کہ امیر المومنین نے رسول اللہ سے اور رسول اللہ جبریل کے ذریعے سے خدا تک خدا کے ذریعے سے رسول کو پیغام پہنچا کہ لا الہ الا اللہ ایسا قلعہ ہے کہ جو بھی اس قلعے کے اندر آ جاتا ہے خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. امام نے اتنا فرمایا, سواری قدم دو قدم آگے بڑھی تھی کہ نہیں, امام نے فرمایا بے شرط ہاں وہ شروع تھا. یہ لا الہ الا اللہ کہنا عذاب سے بچاتا تو ہے, مگر اس کی شرطیں ہیں اور شرائط ہیں. وہ انا من شروطھا, اور میں اس کی شرائط میں سے ہوں. یعنی خدا بغیر ایمان کے نہیں ملتا, بغیر امامت کے خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا. ایک جملہ کروں, ولایت پورے عقیدوں کی تکمیل کا نام ہے, اسی لیے دین کے تکمیل کا اور دین کے کامل ہونے کا اعلان ہوا. تو میں یہ کس لیے میں نے اس حدیث کو عرض کیا, خواجہ اجمیری نے کہا حقا کے بنا لا الہ حس حسین, یعنی تمام عبادتیں اور تمام عقیدے, عبادتیں اور اعمال اور جتنی نیکیاں ہیں سب کا سب پہنچتا ہے. تمام عبادتوں کا سب چشمہ بھی توحید ہے, تمام عقیدوں کی بنیاد بھی توحید ہے. توحید ہی سے رسالت بھی, توحید ہی سے امامت بھی, توحید ہی سے قیامت بھی, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل کرنے والے ہیں. امامت بغیر توحید کے متصور نہیں ہے, تصور نہیں کیا جا سکتا, اور توحید بغیر امامت کے نہیں ہے. تو یہ کرنا ہے, لا الہ الا اللہ پر پورا دین سمٹ کے آ جاتا ہے. اب خواجہ اجمیری کہتے ہیں, یعنی میں جملے پر کروں, دیکھیے نماز لا الہ الا اللہ کے سائے میں, روزہ توحید کے سائے میں, حج توحید کے سائے میں, زکات توحید کے سائے میں, خیرات توحید کے سائے میں, اگر خدا پر عقیدہ نہیں تو کوئی بھی عبادت عبادت نہیں. اور اسی طریقے سے تمام عقیدے سب کی بازگشت لا الہ الا اللہ پر ہے. جملہ عرض کروں, دیکھیے پوری دین کی بنیاد کھڑی ہے لا الہ الا اللہ پر, اور بقول خواجہ اجمیری کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کھڑی ہے حسینیت پر.
نعرہ
ممکن نہیں ہے. اسی لیے سوال یہ پیدا, حسین نے کیا بچایا؟ کبھی کوئی کہہ دیتا ہے امام حسین نے نماز کو بچا دیا. ہاں امام حسین نے نماز کو بچایا, مگر صرف یہ کہنا کہ نماز کو بچایا یہ نامکمل نامناسب جملہ ہے اور بہت ہی نہایت ہی جزوی مفہوم ہے. امام حسین نے کیا بچایا؟ پورا دین بچایا. کیا بچایا؟ 124,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا. اسی لیے مجھے بات کو طول دینا نہیں ہے. امام حسین نے بیعت کا انکار کیا, ایک بیعت کا انکار امام حسین نے, ایک امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی. یہ سب موضوعات میں جو آپ کے سامنے بیان ہوتے رہے ہو چکے ہیں, مجھے جلدی سے اپنے موضوع پر گفتگو کرنا ہے آگے بڑھ کر. امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کل کی جمہوریت میں, آج دنیا کے اندر جو سسٹم ہے رول کرنے کا, حکومت کا سب سے فیوریٹ جو سمجھا جاتا ہے اور جس کے بارے میں بڑی تاکید ہے وہ ڈیموکریسی ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم تو جاتے ہیں ڈیموکریسی قائم کرنے کے لیے, زبردستی بھی جمہوریت لانے کی باتیں ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا. لیکن جمہوریت کا ڈیفینیشن کیا ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں, لوگوں کی اکثریت جو چاہے, یعنی اگر 51% میجورٹی کسی کو مل جائے تو اس کو اس کا کام ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا, وہ رول کر سکتا جو بھی ہے. اب کوئی جا کے یزید سے پوچھے, یزید تو نے قبیلے کے سرداروں کو خرید لیا تھا, تیرے باپ نے پہلے ہی سے لوگوں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیا تھا, تیری حکومت کے لیے انتظام تو پہلے ہی سے ہو رہا تھا, اچھے خاصے لوگوں نے یا میجورٹی نے پہلے ہی بیعت کر دی تھی. اب اگر ایک حسین نے بیعت نہ کی تو کیا ہوتا؟ ایک حسین نے بیعت نہ کی, اپنی حکومت چلا لیتا. مگر امام حسین سے بیعت کے سوال کی تاکید. دیکھیے مسلمان کبھی سچی طور پر نظر جاتا, ہاں کچھ غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, نہیں. بات کیا ہے, ایک حسین کی بیعت میں کیا بات تھی کہ ایک امام حسین کی بیعت الگ, پورے عالم اسلام کی بیعت الگ کیوں؟ اس لیے کہ حسین رسول سے ہے, رسول حسین سے ہے. کون رسول ہے؟ سردار انبیاء ہیں. تمام رسولوں کی رسالتیں, تمام نبیوں کی نبوتیں ہمارے آخری رسول کی دہلیز پر پہنچ کر کے ختم ہوتی ہیں. تمام آسمانی کتابوں کے پیغام قرآن مجید تک پہنچ کر کے ختم ہوتے ہیں. قرآن جامع کتاب ہے, رسول مکمل رسول اور تمام رسالتوں کا مجموعہ ہے, اور حسین ہے وارث رسول. اب ایک ظالم سوال بیعت کرے اور حسین اس سے ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر دے تو گویا کل انبیاء کی محنتوں کو پامال کرنا ہے. یہی تو وجہ ہے, خود یزید بھی جانتا تھا پورا عالم اسلام بیعت کرے نہ کرے, مجھے دین کا انکار کرنا ہے. نہ کوئی ولی آئی, نہ کوئی رسول آیا, یہ سب تو بنی ہاشم کے گھرانے کا کھیل تھا. لہٰذا امام حسین سے اس نے بیعت کا سوال کیا. امام نے کہا میں جوان بیٹا دوں گا, بھائی کے شانے دوں گا, بہن کی رضا دوں گا, اپنا ننھا بچہ قربان کر دوں گا. ان کا نہ دین محمد لم یستطیع اللہ بقتلی, اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلوار آؤ حسین کو لے لو. لہذا جب ہم زیارت پڑھتے ہیں, میں نے جملہ کیا, جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے آدم کے وارث سلام, اے نوح کے وارث سلام, اے ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ کے وارث سلام. اور صرف یہ نہیں کہتے کہ آدم کے وارث ہے, یہ شب جمعہ زیارت کی شب ہے اور آٹھ محرم کی شب حشر ہے, محرم کی اور سات کی تاریخ گزر گئی ہے. تو جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارثہ آدم سب کو چل رہا. اچھا صرف یہ نہیں کہتے کہ اے آدم کے وارث سلام, صفوت اللہ آدم کے وارث سلام, السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, اے آدم کے مقام میں صفوت کے وارث, اے نوح کے مقام میں نبوت کے وارث, اے موسیٰ کے مقام میں تکلم کے وارث, اے عیسیٰ کے مقام میں روحانیت کے وارث, اے آخری رسول کے مقام محبت کے وارث. تو معلوم ہوا ایک حسین کا بیعت کرنا کل انبیاء کی بیعتوں کے برابر تھا. اب انکار بیعت کر کے مظلوم کربلا نے کہا کہ نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول کا نواسا زندہ رہ جائے اور دین پامال ہو جائے. حسین سب کچھ دے گا مگر دین کو بچا لے گا. اب حسین کا دین بچانا کسی ایک چیز کا بچانا نہیں ہے, صرف نماز کا بچانا, صرف روزے کا بچانا, صرف حج کو عزت دے دینا نہیں, بلکہ کل 124,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانا, تمام آسمانی کتابوں کی لاج رکھ لینا, یعنی پوری انسانی ہدایت کے سلسلے کی حفاظت کا انتظام کرنا. اسی لیے نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. عبداللہ ابن زبیر نے واقعہ کربلا سے واپسی کے بعد بیمار امام سے تانا دیتے ہوئے اس نے پوچھا، اچھا جنگ ہوئی، گئے تھے، یہ سب ہوا، یہ سب نہ ہوا، نہ جانے کیا ہوا، جی جنگ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا، کون جیتا کون ہارا؟ امام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اگر اذانوں کی آواز آئے تو سمجھے نا. سبا
تدمی
گویا دین امانت حسین ہے اور دینداری حسینیت کی روشنی کا نام ہے. اور جیسا کہ ہمارا موضوع عنوان گفتگو ہے، زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. زندگی کا ہر پہلو، خوشیاں بھی، غم بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ذاتی زندگی بھی، فیملی لائف بھی اور سوشل لائف بھی، جس طریقے سے بھی، جس حالت میں بھی ہم جی رہے ہیں، یہ امتحان کی کیفیت ہے. اور کل ہماری جو گفتگو پہنچی تھی جس منزل تک، وہ جناب ابراہیم کا تذکرہ تھا کہ خداوند عالم نے اس عظیم مثالی کردار کو کہ جس کے قصیدے قرآن کے مختلف مقامات پر قرآن مجید نے پڑھ کر سنائے ہیں، آزمائش اور امتحانات اور ابتلاءات کے بعد ان کی امامت کا اعلان کر کے اور اس کے بعد قیام قیامت تک آنے والے انسانوں پر ان کے کارناموں کی سنت کو، یادگار کو فرض کر دیا تاکہ بندگی کا جذبہ باقی رہے، قربانی کا جذبہ باقی ہے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور انبیاء کے بھی تذکرے ہیں اور اوصیاء کے تذکرے ہیں، اچھے لوگوں کے تذکرے ہیں، برے لوگوں کے تذکرے ہیں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان آزمائش کا سامنا ہر کردار کو ہوتا ہے، اچھے لوگوں سے بچے جو جتنے بامرتبہ ہوتے ہیں، جو ایمان و عمل اور معرفت اور بلندی کے حوالے سے جتنے عظیم مرتبے پر قائم ہوتے ہیں، ان کا امتحان بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، حضرت سلیمان کو خداوند عالم نے بڑی حکومت سے، عظیم حکومت سے نوازا. لیکن قرآن کی قرآن نقطۂ نظر سے مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں آزمائش ہیں. حکومت آزمائش ہے، امتحان ہے. دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں حالات تو حکومتوں نے بڑی تباہیاں مچائی، بادشاہتوں نے، سلطنتوں نے انسانوں کا خون بہایا. لہذا بہت سی آیتیں اور بڑے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جس میں دنیا داری سے منع کرتے ہوئے حکومت کی، بادشاہت کی مذمت کی گئی ہے، مال کی کئی کئی روایتوں میں مذمت کی گئی ہے، اولاد کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے. تو کیا ہر طرح سے مال کا رکھنا، اولاد کا رکھنا، یا کوئی منصب، مقام، عہدہ، حکومت، جب ہم کہیں حکومت تو ضروری کہ مکمل حکومت ہی کی بات ہو، کوئی بھی دنیاوی عہدہ قبول کرنا، کیا یہ غلط بات ہے؟ قرآن میں گزشتہ امتوں اور قوموں کے تذکروں کے ساتھ فرعون کا تذکرہ ہے، نمرود کا تذکرہ ہے، شداد کا تذکرہ ہے، حامان کا تذکرہ ہے، ایسے بادشاہوں کے تذکرے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے نہ جانے کتنے انسانوں کا خون کیا. اگر ذرا سی دیر کریے ہم پوری تاریخ انسانی پر غور کریں، جس مذہب و مسلک کے اعتبار سے، جس لائبریری میں بھی جائیں آپ، پوری ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، تاریخ انسانی میں جتنے عذاب آئے ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں سے آئے ہیں. جانوروں کی وحشی گری سے کبھی عذاب نہیں نازل ہوا. دنیا کے اور موجودات نے ایسے قصور نہیں کیے کہ جن سے عذاب آتا. جناب آدم کی خلقت کے بعد جتنے بھی عذاب زمین پر آئے، قرآن میں تو بہرحال بہت سی امتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مٹ گئی اور جن پر عذاب نازل ہوا. انسان کا کرتوت اور کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ عذاب نازل کرواتا ہے. اور جتنے انسان مرے ہیں دنیا میں، ہلاک ہوئے ہیں، اگر اس کو کوانٹٹی میں اور نمبر میں دیکھنا چاہیں تو انسانوں نے جتنا انسانوں کا خون بہایا ہے کوئی اور وجہ نہیں بنی ہے. آج بھی آپ فرسٹ ورلڈ وار کا تذکرہ لیں، اس صدی میں گزرے، سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کریں، یا آج تک یا ابھی تک جو ہو رہا ہے، جتنا انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کا خون ہوتا ہے، حکومتوں کے ذریعے سے جتنا خون ہوتا ہے، طاقتوں کے ذریعے سے جتنا خون ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا ہے. किसी और तरीके से नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत बुरी चीज है? मैं चूंकि एक मौजू हमने आगाज किया, उसको मंतवी अंजाम तक पहुंचाना है, तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ बहराम उन पर रोशनी डाली जाए कुरान मजीद की आयतों के जरिए से। तो जरा सा माहौल आपके लिए खुश भी है, मगर आप तैयार से ना इंशाल्लाह एक नतीजे नसीब किया जा सकता है। मैं तवज्जो का तलवार पर
क्या
हुकूमत ओहदा मनसब मुकाम रखना बुरी बात है? सीधे अगर हम जवाब हासिल करना चाहें कुरान और अहले बैत की तालीमात से, क्या हुकूमत अगर इंसाफ कायम करने के काम आए तो बहुत अच्छी बात है। ले यकूमन नास बिलकिस्त, कोई भी ओहदा और मनसब और मुकाम जहां अदालत कायम हो, तो नई की चीज ये बुरी चीज है बल्कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ममदूर चीज है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं हो, जैसा कि दुनिया में अक्सर होता है, लोग हुकूमतों के नाम पर कौमों को लूटते हैं, अपनी ममलिकत की सरहदों को बढ़ाते हैं। इस्लाम में अहले बैत की तालीमात में मुल्क की सरहदों को बढ़ाना कोई बड़ा कारनामा नहीं है, दिलों की सरहदों पर कब्जा करना बड़ा कारनामा। यही तो कहती है जब आज मुसलमान कहते हैं यहां सिद्दीन में बुरा हुआ, जमन में ऐसा हुआ, वो ठीक है ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ, मगर कुछ अच्छे काम भी तो हुए, इतनी हुकूमत फैल गई, इतनी सरहदें बढ़ गई। मौलाए कायनात ने कहा था कि जमीन बढ़ाने में कमाल नहीं है, लोगों के दिलों पर कब्जा करना कमाल है। जो असली हुकूमत होती है, इमाम हुसैन ने करबला वालों ने यही तो पैगाम दिया, 1400 साल के बाद दुनिया के गोशे गोशे से मुख्तलिफ कौमों के बीच लोग हुसैनियत की बारगाह में आ रहे हैं। यानी जिनका कब्जा दिलों पर होता है वो जमीन के एतबार से भी बेकैद होते हैं, जमाने और टाइम के एतबार से भी बेकैद होते हैं। तो हुकूमत कब ममदू है, कब फायदेमंद है? जहां इंसाफ पहुंचाया जाए, ये नहीं कि लोगों को लूट करके हुकूमत की जाए। अमीरुल मोमिनीन जंगे सिद्दीन का माहौल है, मशहूर वाकया है, खैमे के अंदर बैठे अपने हाथों से अपनी जूतियां सिल रही, अपने जूते मौला अपने हाथों से सिल रहे हैं। इतने अब्बास खाने के करीब पहुंचे, देखा, नसीहत करने लगे। जाहिर होता है जो लोग अपने होते हैं, क्लोज होते हैं, जिनसे बिला तकल्लुफ गुफ्तगू रहती है या रिश्तेदारी रहती है, जैसा भी उसका शागिर्द का ताल्लुक रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है इतने अब्बास एक नासिहाना रवैया अपनाते हुए, नसीहत करते हुए, यानी तुम अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफा हो, सरदार हो लश्कर के, तुम्हारे टाइम की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है कि तुम बैठो अपने टाइम को अपनी जूतियों की सलाह में सर्च कर दो। मौला कायनात सर झुकाए, अपने हाथों से उस जूती को सिल देने के बाद बाजू वाली साथ वाली जूती के बगल में रख के एक मतलब सर उठा के पूछे, इतने अब्बास जरा इन जूतियों की कीमत लगाओ। अब तैवर बदल गए इतने अब्बास के, एक मतलब मुस्कुरा के कहते हैं, या अली इन जूतियों की कीमत ही क्या, अब कुछ तो कीमत लगा दो। या अली मौला एक दिरहम या इससे भी कम। मैंने अर्ज किया हुकूमत का फलसफा क्या है, ये आलमी फलसफा है। मौला फरमाते हैं कि देखो इतने अब्बास, तुम सब पर हुकूमत करना मेरी नजर में इन जूतियों से भी ज्यादा कमतर है, मगर ये कि हुकूमत के जरिए से किसी हक का एहतराम हो जाए, बातिल को दफा कर दिया जाए। अगर दुनिया की हुकूमतें दुनिया के ममालिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे, दस्तूर बनाना चाहे, तो उन्हें अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के दौर को पढ़ना चाहिए। खुसूसन मैं अर्ज करूंगा नौजवानों को दावत अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी का, वो आखिरी 5 साल से कम अरसे का वो जमाना जिसमें मौला ने खुसूसियत के साथ हुकूमत की जिम्मेदारी रखते हुए परहेजगारी और जोहद का और हुकूमत के उसूल का वो नमूना दुनिया के सामने पेश किया कि उस अदालत का कोई और दूसरा तरीका, कोई और मिसाल दुनिया पेश कर ही नहीं सकती। चुनांचे जिन जिन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के किरदार पर लिखा है, पढ़ा है, न मानने वालों ने भी अमीरुल मोमिनीन को शहीद अदालत कहा है। इसलिए आपको कत्ल किया गया कि आप अदालत को मुकम्मल तौर पर जारी फरमाना चाहते थे। बहुत ही बेशुमार वाकयात हैं जिसमें यह भी मिलता है कि एक शख्स आया और अमीर उलमोमिनीन की जो दो की रोटियां थी या कुछ ऐसे खाने का अंदाज था कि जो उसे खाया नहीं गया, मस्जिद में गोशे में बैठ गया। एक कोई शख्स आया था, मौला बैठे खा रहे थे, वो करीब पहुंचा, देखा उसे लुकमा खाया नहीं जाता। मौला ने कहा कि अगर देख तुझे अच्छा खाना चाहिए तो चले जा फला जगह पर, हसन मुस्तफा का दस्तरखान भी मानो के लिए रखा। वो उठ के चला गया, उन्होंने हसन मुस्तफा की बारगाह में मेहमानों के लिए दस्तर लगा है, एक लुकमा खा रहा है, एक रोटी रख रहा है, साथ या रोटी का कोई लुकमा रख रहा है। इमाम ने उससे फरमाया, आने वाले साहब ये क्यों साफ रखता है, अगर तू ले जाना चाहे तो पहले सेराब खा ले, फिर मैं तुझे घर ले जाने के लिए रोटी भी दे दूंगा। कहा नहीं, मैं मस्जिद में एक ऐसे शख्स को देख करके आया हूँ कि जिसकी रोटी टूट नहीं सकती, कि जिसका खाना खाया नहीं जाता था। इमाम हसन ने कहा, उन्हें पहचाना नहीं, वो कोई और नहीं है, वो मेरा बाबा अली है, वो हाकिम वक्त है, तू उस जैसा हो नहीं सकता, दुनिया में कोई और उस जैसा हो नहीं सकता। ये खुसूसियत के साथ दौरान हुकूमत कहा, क्या ये अली के लिए मुमकिन है कि हुकूमत अली में कोई भूखा सो जाए और रात में सेराब सो जाओ। अच्छा, ये सब इसलिए नहीं था कि आपके पास दौलत नहीं थी, 400 गुलाम अमीर उलमोमिनीन ने आजाद किए हैं, 400 गुलाम यानी एक गुलाम की बहुत ज्यादा कीमत, जैसे आप किसी एक घर की कीमत होती है, एक बहुत बड़ी गाड़ी की कीमत होती है, वैसे गुलाम की कीमत होती थी। ऐसा नहीं कि ये फकीर थे, इनके पास पैसा नहीं आता था, नहीं, ऐसी कैफियत नहीं थी। आपने फरमाया, खुदा की राह में खर्च करना मुझे पसंद है। अच्छा, और जब बैतुल माल का मामला आया, जब लोगों के जमा हुआ हुकूक का मामला आया, तो आपने कहा दिरहमो दीनार के हवाले से कि एक दिरहम से कम में भी बदनज़मी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर बैतुल माल में खुर्द-गुर्द हुआ है तो मैं उस पैसे को भी वापस लौटा दूंगा अगर उस पैसे से शादियां रचाई गई थी, लोगों ने जागीरें बनाई हैं। यह अमीर उलमोमिनीन की हुकूमत का पैगाम है। और आपने ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, जिसमें इब्ने अब्बास को लिखा, मोहम्मद इब्ने हनीफ को लिखा, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को लिखा, उस्मान बिन हनीफ को लिखा, नजीब उलामा में ये सब लेटर्स हैं, ये सब खुतूत हैं जिसमें मौला ने हुकूमत इस्लामी की वाकई कैफियत और उसके फलसफे को दुनिया के सामने जाहिर किया। मतलब सलवात कर गुंजाइश कहीं निकाल सकते हैं चंद मोमिन के लिए भी, तो आप अगर सलवात पढ़े थोड़ा सा लोगों की गुंजाइश है सलवात पढ़ने का रास्ता पढ़ते हुए। कुरान मजीद ने जहां फिरौन की सल्तनत की मजम्मत की है, जिसने अपनी बादशाहत को बढ़ाने के नशे में अपनी खुदाई का ऐलान किया और अपने जामे बातिल में ये तसव्वुर करके कि मैं अपनी सल्तनत को कायम रखूं और रख सकूं, एक मूसा की आमद से रोकने के लिए हजारों बच्चों को तहतेज कर दिया। इतना बड़ा जालिम भी गुजरा जो कुरान की आयतें हैं और भी बादशाहों की तस्वीरें हैं, जहां बादशाहों और गलत हुक्मरानों की बातें हैं वहीं हुकूमत के हवाले से कुरान मजीद में एक ऐसे हाकिम का भी तस्करा मिलता है, एक ऐसे बादशाह का भी तस्करा मिलता है जिसको खुदावंद आलम ने बड़ी ताकत अदा की। वो कौन? वो हजरत सुलेमान के, जिनकी हुकूमत इतनी फैली हुई थी कि परिंदों पर भी थी, फिजाओं पर थी, जानवरों पर थी, जिन्नात पर थी। ये तो कुरान की आयतें, इसको कोई मुसलमान रद्द कर ही नहीं सकता, कम से कम मुसलमान तो इस पर बहस कर ही नहीं सकता कि हमने मंत्री पे तैर वालम ना हो मंत्रिकत तैर, परिंदों की लैंग्वेज जनाबे सुलेमान को सिखाई हुई थी, कलाम करते थे आप। वो भी मशहूर वाकया है, चिवटी से गुफ्तगू हुई, जनाबे सुलेमान का लश्कर आ रहा था, चले जाओ अपने अपने घोंसलों में, घरों में, अपने सुराखों में, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तुमको उछल जाए, तुमको खत्म कर जाए। गुफ्तगू हुई, हाथ पे आया, कैफियत यहां तक कि कुरान मजीद ने वो मुकाम दी है जब जनाबे सुलेमान ने इस पूरी حکومت اس پوری نعمت کا فلسفہ بھی بیان کیا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے. اللہ نے یہ سب طاقت مجھے دی کس لیے؟ لِيَبْلُوَنِي هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. عام طور پر مسلمان ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ اپنے دروازوں پر گھر کے گیٹ پر لکھتے ہیں هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ ہمارے رب کے فضل سے ہے، اس کے فضل و کرم سے ہے. کیوں اللہ نے مجھے دیا؟ لِيَبْلُوَنِي، تاکہ میرا امتحان لے. دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت بھی امتحان ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی امتحان ہے، اور دونوں کیفیتوں میں جواب دہی کا سامنا ہے. جناب سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ سب دیا کس لیے؟ تاکہ میرا امتحان لے کہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. اب جناب سلیمان کی حکومت کی عظمت کی طرف آپ غور کریں کہ حضرت سلیمان کو پرندوں کی لینگویج، جانوروں سے رب، جنات، نہ جانے کیسی کیفیتیں، یہاں تک کہ یہ جو آیت ہے هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، اس کا جو واقعہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جناب سلیمان نے دیکھا ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا. یہ کہاں ہے ہدہد؟ قرآن کی آیتیں یہ غائب ہے یا اس کو دردناک سزا دی جائے گی؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب دوں گا. اتنے میں وہ ہدہد آیا، وہ پرندہ آیا. آنے کے بعد وہ کہتا ہے اے سلیمان، ایک انفارمیشن میں لے کر کے آیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایک جگہ کی اطلاع لے کر کے آیا ہوں. میں نے قوم سبا کو دیکھا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے مقابل پوجا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس نے وہ انفارمیشن پہنچایا اور اس کے بعد تاریخیں ہیں کہ خط و کتابت ہوئی. جناب سلیمان نے خط لکھا. کیا خط لکھا؟ قرآن مجید میں کتنے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں؟ 114 سورے ہیں، 114 مرتبہ. سورہ برات میں بسم اللہ نہیں، برات من اللہ ورسول ہے. دیکھیے تبرا جزو دین ہے. کوئی مسلمان تبرا کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان تبرا کا انکار نہیں کر سکتا. سورہ توبہ شروع ہی ہوتا ہے برات من اللہ ورسول ہے. تبرا کیا ہے؟ برات، دور ہونا، بیزار ہونا، نفرت کا اعلان کرنا. اور یہ تبرا دائمی ہے. تبرا برات کن سے ہے؟ خدا سے دشمنی کرنے والے، رسولوں سے دشمنی کرنے والے، انبیاء کے پیغامات کو روکنے والے، اہل بیت کے دشمن. وہ اہل بیت جو اسارے ہدایت ہیں، جو حاصل کائنات ہیں، جو تمام انبیاء کے وارث ہیں، ان کے پیغام کے دشمن. ان سے دور ہونا، ان سے برات کرنا، ان کے کردار سے اپنے کردار کو پاک کر لینا، یہ برات ہے. کسی نے پوچھا معصوم سے، مولا دین میں محبت اور نفرت کی کوئی گنجائش ہے؟ تو امام نے فرمایا دین ہے کیا اس کے علاوہ؟ دین اس کے علاوہ ہے کیا؟ کبھی کبھی اچھے اچھے سلوگن دیے جاتے ہیں، نہیں دنیا میں تو پیس چاہیے، یقیناً پیس چاہیے، سب سے محبت ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے سب سے محبت. اگر انسانی کیفیت ہے تو سب سے محبت ہونی چاہیے. اسلام نے عام لوگوں کے، غیر مسلمانوں کے حقوق تو اپنی جگہ، درختوں کے بھی حقوق بیان کیے. جس نے ایک درخت کو پانی پلایا اس نے گویا ایک جان بچا دی. تو یہ اسلامی پیغام ہے. لیکن اس محبت کے میٹھے سلوگن کے پیچھے ایسا نہیں کہ آپ ظالموں کی بات کرنے چپ رہے ہیں، ظالموں کو بھی ساتھ دیں. تبرع ہمیشہ ہونا چاہیے، ہر جگہ، ہر زمانے میں.
اور
نفرت ذاتی معاملات پر نہیں، پرسنل چیزوں پر نہیں. نفرت گھروں میں بھائی بھائی کے بیچ نہیں، رشتہ داروں کے بیچ نہیں کہ میری بات چلے تمہاری بات نہیں چلے، تم نے یہ کہہ دیا میں نے یہ کہہ دیا. نہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ پورے ائمہ کی تاریخ دیکھیں، جتنے ذاتی معاملات ہیں، جتنے پرسنل معاملات ہیں، وہاں قاتل کو جامع شربت پلایا جاتا ہے، برا بھلا کہنے والے کو مہمان بنا دیا جاتا ہے، اور برا بھلا بولنے والے کے گھر ہدیے بھیجے جاتے ہیں. جتنے ذاتی معاملات ہیں سب بخشش سے کام لیا جاتا ہے. جتنے دین کے معاملات ہیں وہاں کوئی گنجائش نہیں نکالی جاتی. دین کا، ذمہ داری کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، جہاں کسی اور کا حق پامال ہوتا ہے، وہاں کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب سلیمان نے خط لکھا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو 113 سوروں کی ابتدا میں بسم اللہ ہے, اور سورہ نمل میں بیچ میں جہاں پر حضرت سلیمان کا ذکر شروع ہوتا ہے انہو بسم اللہ, انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ اب اگر اس گوشے میں ہم گفتگو کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ وقت تو بہرحال کم پڑے گا, وقت ایک گھنٹہ کیا پوری زندگی کم پڑے گی. ذکر تو امیر المومنین کہا جاتا ہے, یہ وہی بسم اللہ ہے کہ جس کے وزن کے مقابل میں وزن یوسف کچھ نہیں رہتا. یہ وہی بسم اللہ ہے کہ جس کے بعد کی نقطے کی تفسیر, جس کے بعد کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا نے کہا تھا سورہ الحمد کے تفسیر کے ضمن میں, جب ابن عباس بیٹھے ہیں اور سورہ الحمد کی تفسیر کا تذکرہ شروع ہوا ہے, ہوتے ہوتے سبحان المدار ہونے لگی, ابن عباس تعجب کرنے لگے, مولانا کا دیکھو یہ قرآن کی پوری تفسیر ممکن نہیں ہے, پورے قرآن کو دیکھ لو بس اتنا مختصر سمجھ لو کہ سورہ الحمد میں سمٹ کر کے آیا ہے, اور سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بائے بسم اللہ میں, اور با نقطۂ بارے وانند نقطۂ تو تحت البا. یہ تو مشہور حدیث ہے, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, بس اب یہ کرنا ہے کہ پورا قرآن مل جائے گا دامن علی جس کو مل جائے, امیر المومنین کی غلامی مل جائے. تو جناب سلیمان نے خط بھیجا اس نافرمان قوم کی شہزادی ملکہ سبا کے نام کہ تم تسلیم ہو جاؤ, اللہ کی عبادت کرو. تو وہ شہزادی, وہ جو خاتون تھی پرانی نقطۂ نظر سے سمجھدار تھی, اس نے لوگوں کو جمع کیا, پوچھا کہ دیکھو میرے پاس ایک پیغام آیا جس میں ہمیں بلایا گیا ہے, ہم کو سرنڈر کرنے, ہم کو تسلیم کرنے کا پیغام دیا گیا ہے, کیا کریں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتی ہیں, لیکن ہمارے پاس بھی روپو, ہم بھی پاور رکھتے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس بھی اسٹیبلٹی ہے, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ لینا تمہارا کام ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو جب بادشاہ لوگ انن ملوک اذا دخلوا, جب بادشاہ لوگ آبادیوں میں آتے ہیں تو ویران کر جاتے ہیں, جنگوں کی ویرانیاں نقصان پہنچاتی ہیں, ذرا سا ڈپلومیسی سے کام لیتے ہیں, ذرا سا سمجھداری سے کام لیتے ہیں, ہدیے بھیجتے ہیں, تحفے بھیجتے ہیں. جناب سلیمان کے پاس ہدیے اور تحفے آئے, جناب سلیمان نے جواب دیا کیا دنیا کی رنگینیوں سے مجھے فرض دینا چاہتے ہو, ان دنیا کے تحفوں کی کیا کیفیت ہے, مجھے جو اللہ سے ملتا ہے وہ بہت عظیم ہے. اب جناب سلیمان نے, میں اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی امتحان ہے, سب سے بڑی مصیبت بھی امتحان ہے, مگر یہ نہ سمجھیں کہ ہم فضائل سے دور ہوتے, نہیں, فضائل اور مصائب کے بیچ ہی سب کچھ ہے. ہر نیکی دنیا کی اہل بیت کی فضیلت ہے. تو جناب سلیمان نے اپنے دربار میں اعلان کیا کون ہے جو بلقیس کے تخت کو حاضر کرائے. قرآن کی آیتیں ہیں اور آپ مشاہد مسلسل سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ایسے میں قال عفریت من الجن, ایک جن نے اٹھ کر کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے, اپنے مقام سے, تفسیر میں بیان کیا گیا مقام کا مطلب وہ جائزہ, وہ اسٹیج, اس سے پہلے کہ آپ اپنی بارگاہ سے اٹھیں میں حاضر کرا دوں گا تخت کو. جناب سلیمان نے جب یہ اعلان کیا تھا تو ایک جن اٹھا. دوسری طرف سے قرآن کہتا ہے وقال الذي علم من الكتاب, اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, علم من الكتاب, کتاب کا کچھ علم جس کے پاس تھا وہ اٹھا, اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکے, آپ کے چشمے زدن سے پہلے, یا مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پلک جھپکنے سے پہلے, ہو سکتا تھا کہ وہ بہت دیر تک آنکھیں کھلی رکھے تھا, اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکیں, آپ اس سے پہلے کہ آپ چشمے زدن کریں, آپ کی آنکھیں ایک دوسرے سے متصل ہوں, میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں حقیقت ہے. امیر المومنین بیک وقت 40 جگہ مہمانی پہ جا بھی سکتے ہیں, اور ہزاروں لوگ اگر علی کو مدد کے لیے بلائیں تو آ بھی سکتے ہیں. اور یہی نہیں, صرف امیر المومنین کی ذاتی سے نہیں تمام ائمہ تھا, یہ بھی عقیدہ ہے, روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا, آخری علی کا ظہور ہوگا, جو وارث ائمہ بھی ہیں وارث انبیاء بھی ہے. زمانے کے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے 11 اماموں کا وارث ہے, 124,000 انبیاء کا وارث ہے. وہ جب آئیں گے تو جب آپ نصرت کے لیے بلائیں گے تو بعض روایتوں میں ہیں جو خاص آپ کی نصرت کرنے والے ہوں گے ان کے کانوں تک آواز پہنچے گی, ان کا پہلا قدم ان کے گھر میں ہوگا, دوسرا قدم امام کی بارگاہ کے قریب ہوگا. اب لوگ پوچھتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے, تم یہ کہاں سے عقیدہ پیدا کرتے ہو, نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, کہاں سے یہ تصورات لاتے ہو. قرآن نے جواب دیا, کیا جواب دیا؟ جناب سلیمان کی بارگاہ میں اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو حاضر کر دوں گا. چنانچہ اس نے حاضر بھی کر دیا, وہ آئے بھی اور وہ سب تسلیم بھی ہو گئی, لیکن بات طے ہو گئی کہ جو سلیمان کی بارگاہ میں تھا اس نے تخت بلقیس کو حاضر کیا. لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون تھا جس کے لیے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اس نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے چشم زدن سے پہلے حاضر کر دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ آصف بن برقیہ تھا جو وصی سلیمان تھا, اور اللہ نے 72 حرف اسم آدم میں سے ایک حرف کا علم اسے دیا تھا, تو اسے اتنی طاقت میسر آئی کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں حاضر کر دے. مگر یاد رکھو وہ سلیمان کا وصی تھا, مگر میرا وصی علی جو ہے 72 حرف اسم آدم میں سے 71 حرف اسم آدم کا مالک ہوتا ہے, اس کے پاس ایک حرف کا علم تھا. اور اس کے لیے قرآن کی آیت رسول اللہ نے بتائی, وہ کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہہ دو رسول اللہ اور میرے تم لوگوں اپنے درمیان اللہ گواہ کافی ہے, اور وہ بھی گواہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. وہ ایک حرف اسم اعظم والا, کتاب کا کچھ علم رکھنے والا جب پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دے تو مسلمانوں کو تعجب کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس کے پاس 71 حرف اسم اعظم کا علم ہو, پوری کتاب کا علم ہو, وہ اگر چاہے تو سب کی مدد کو بیک وقت پہنچ جائے. اور اس کا اور جب اس کا آخری وارث آئے وہ اپنے چاہنے والوں کو جواب آواز دے, اور اس کے خاص چاہنے والے چشم زدن میں اگر اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو تعجب کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ یہ وصی رسول آخر ہے. اس کے پاس اس میں آدم کا علم پایا جاتا ہے. سروا پڑے بچائے رکھا. میں یہ جو کہتا ہوں بچائے رکھا, اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ظلم نہیں ہوتا, ظلم بہت ہوا ہے. ہم دیواروں میں چلے گئے, ہم کو طرح طرح سے ختم کرنے کی کوشش ہوئی, مگر تاریخ میں ہم کبھی ذلیل نہیں ہوئے. مظلوم ضرور ہیں, ذلیل نہیں ہیں, سر بلند ہیں, عزیز ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی طاقت ہے جو ہمیں سہارا دے رہی ہے. اگر کمی ہے تو اپنی طرف سے, وہاں سے عطا ہونے اور نگاہ کرم میں کمی نہیں ہے. پوری تاریخ کے موڑ اور پوری تاریخ کے جتنے پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں, جتنا اس قوم کو ختم کرنے اور جتنا اس مکتب کو ختم کرنے کی سازشیں ہوئی, کبھی کسی اور قوم کے ساتھ اتنی باتیں نہیں. اور آج بھی یہ سلسلہ ظاہر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اور مسلمان کو مومن کو بیدار رہنا چاہیے. کربلا ہمیں کبھی سونے دیتی نہیں, کربلا بیداری کا پیغام ہے, ذمہ داری کا پیغام ہے, امام کی نگاہ کرم ہے. غیبت بھی ایک آزمائش ہے, اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے امام کے پیغامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نفس کو پاک بنانا ہے, ماحول کو پاک بنانے کی کوشش کرنی ہے, ورنہ کیفیتیں کیسی کیسی گزری ہیں کہ جس میں امام نے خاص طور سے بہت سے واقعات ایسے ہیں, کبھی کبھی معجزے کے طور پر دکھا دیا گیا کہ انار کے اندر بعض اصحاب کے نام آئے تو ان کی حقانیت کی دلیل, امام نے وہاں نہیں جواب دیا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کبھی کبھی غلطی بھی ہوئی ہے کسی سے, کیونکہ ہم کسی بھی مرجع, ہم کسی بھی مجتہد کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں. عصمت اور طہارت کی سرحد چاروں طرف سے بند ہے, نہ اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ ان میں سے کوئی خارج ہو سکتا ہے. جناب ام سلمہ سے رسول اللہ نے فرمایا انت اعلی الخیر, آپ خیر تو ہیں. لوگ عام طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہماری اردو زبان میں خیریت اٹھتے ہیں, یہ تو صحت کی ذرا سی خیریت, یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. ہمارا سلام عظمت جناب ام سلمہ پر جن کے دین کی خیریت کی سند رسول اللہ نے لے دی. خیریت دین کی سند ہوتے ہوئے بھی اس مرکز طہارت میں اور دامن عصمت میں جا نہیں سکتی. تو ہم کسی بزرگ کا, عالم دین کا یا بزرگوں کا احترام اور ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معصوم سے کسی کو ملا رہے, نہیں, بلکہ معصومین ہی سے نسبت اور ان کی شاگردی اور ان کے علوم کی تحصیل اور ترویج کی بنیاد پر ان کا احترام ہوتا ہے. چنانچہ تاریخ میں ایسے واقعات جس میں امام کی نصرت میں معرفت کے جذبے کی بیداری کے لیے خصوصاً بچوں کو, نوجوانوں کو, جن کے سامنے واقع ایسے واقعات کی ضرورت ہوتی ہے وہ غور کریں. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, جناب شیخ خوشی کا زمانہ تھا, لوگ دوڑتے ہوئے آئے, آنے کے بعد پوچھ رہے تھے کہ ہم نے ایک ایسی عورت کو دیکھا, ایسی عورت کو چھوڑ آئے ہیں جس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا, حاملہ خاتون تھی اور مکمل بچہ, ہم کیا کہیں گے. آپ نے جواب دیا کیا کیا جا سکتا ہے, عورت ہے, انتقال ہو گیا, دفن کرنے کے علاوہ اور کیا راستہ بچتا. وہ لوگ گئے, ایک عرصہ گزر گیا, ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اسی آبادی کے کچھ لوگ ایک چھوٹے سے لڑکے کو, بچے کو لے کر کے آئے. آگا شیخ آپ کی خدمت میں وہاں سے ہوئے, دیکھیے یہ وہی بچہ جس کے لیے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ماں کو دفنا دیا جائے, پھر آپ نے کسی کو بھیج کے کہلا دیا تھا کہ نہیں نہیں اس ماں کے شکم کو چاٹ کر کے بچے کو نکال لیا جائے. ایک مرتبہ شیخ کو بڑا تعجب ہوا, پریشان ہو گئے, میں نے کسی کو بھیجا تو نہیں تھا, اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی تھی, ایک بے جان, ایک بے گناہ کی جان گئی تھی, ایک زندگی کا خاتمہ ہو جاتا اگر اس بچے کو دفنا دیا جاتا, اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی. اب میں کبھی مسئلہ بیان کروں گا ہی نہیں, اب کبھی فتویٰ نہیں دوں گا, اب کوئی حکم نہیں دوں گا. خاموش بیٹھ گئے. یہاں تک ایک وقت آیا, نیند کی بظاہر کیفیت ہے اور حضرت تشریف لائے. شیخ مسئلے کیوں نہیں بتاتے؟ مولا کیا کروں, غلطی ہو جاتی ہے. امام فرماتے ہیں دیکھو مسئلہ بیان کرنا تمہارا کام ہے, مسئلے کو ٹھیک کر دینا ہمارا کام. یعنی امام کی نگاہ کرام اس قوم پر ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عروۃ الوثقیٰ سے, اس مضبوط رسی سے رشتہ مضبوط رہے. اگر دامنے ہیں بھائی, دامنے امام ہاتھوں پر ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایسا سہارا نہیں ہے, جن کے پاس اتنا بڑا سہارا ہو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ذمہ دار ہو جانے کی ضرورت ہے.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
یہ مجالس عزا, یہ عزا کا انعقاد وارث عزا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرنے کی کوشش ہے کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی کیفیت ہو جائے کہ آپ کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو. وہ مولا جس نے زیارت ناحیہ میں تمام شہداء کو بھی خطاب کیا, ایک ایسے شہید کو بھی خطاب کیا جس کے لیے امام نے کہا میرا سلام ہو اس پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب, بائیں پسلیاں دائیں جانب. اللہ حافظ. سات محرم کی تاریخ, پانی کی بندش کا اعلان ہو گیا, اہل بیت رسول کے گھرانے میں مصیبتیں اپنی انتہائی منزل کی جانب آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن جو اللہ کے عاشق بندے ہیں, جو محبوب بندے ہیں, جو عشق الہی سے سرشار ہیں, جن کے جذبات بیدار ہیں, جو امامت کی روشنی میں خود روشن ہیں, ان کے ارادوں میں کمزوری نہیں آ رہی ہے, ان کے ارادے کمزور نہیں پڑ رہے ہیں. یقیناً پیاس کی شدت سے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہوں گے, لیکن دلوں کے جذبے میں کمی نہیں آ رہی ہے, دلوں کی حرارت میں کمی نہیں آ رہی. یہی تو وجہ ہے جب شب عاشور شہداء کا امتحان لینے کے بعد امام حسین نے شہداء کی فہرست جاری کی. دیکھیے یہ رونے کی تاریخیں ہیں خدا کی قسم. اگر آنکھوں سے معرفت کے ساتھ آنسو جاری ہو جائیں اور بی بی کا رومال ہماری ان آنسوؤں کو میسر آ جائے, اس سے بڑی کوئی عزت, کوئی دولت, کوئی درج اور ہو نہیں سکتا. شب عاشور شہداء کا امتحان لینے کے بعد امام نے جب شہداء کے نام بتانے شروع کیے کہ کون کون شہید ہوگا, جناب قاسم نے اپنا نام نہیں سنا. حسن مصطفیٰ کی یادگار وہ شہزادہ جو لم یبلغ الحلم, ایج اور عمر کے اعتبار سے جو مکمل بھرپور نوجوان نہیں ہے, بہت بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل جس کو سمجھ نہ ہو. امام حسین سے پوچھتا, مولا آپ نے میرا نام نہیں بتایا, شہداء کے درمیان میرا نام آپ نے نہیں پڑھا. امام حسین نے ایک سوال پوچھ کے قیامت تک آنے والے نوجوانوں سے یہ سوال کر لیا یا ان کو ثبوت فراہم کیا کہ دیکھو ایسے ہی جذباتی ہو کر موت کی خواہش کرنا یا دنیا سے تھک ہار کر کے مایوس ہو کر موت کی جانب آگے بڑھنا کمال نہیں ہے. شہادت کے فلسفے کے ساتھ اختیاری موت کو, شہادت کو حاصل کرنا کمال ہے. امام نے پوچھا, بیٹا قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں چچا جان, آپ کی نصرت میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے احلا الموت احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیرین ہے. امام نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا اور اس کے بعد جواب دیا امام نے. اس جواب دینے کے بعد دو کیفیتیں ایک ساتھ جناب قاسم کے اندر نمودار ہوئی, ایک خوشی کی کیفیت تھی, ایک تعجب کی کیفیت تھی. ایک خوشی کی بات تھی اور ایک غم کے ساتھ حسرت اور حیرت کی بات تھی. امام حسین نے کہا, ہاں میرے لال قاسم تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے, یہاں تک کہ ششمہ علی اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا. یہ سننا تھا قاسم نے ایک مرتبہ عرض کیا, چچا جان کے ظالم خیموں سے چلے آئیں گے. میں عرض کروں گا شہزادے, تو نے تصور کیا خیموں تک ظالم نظر آئیں گے, تیرے روح اس وقت کتنی تڑپ کتنا تڑپی ہوگی جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھیڑی گئی, خیموں کو آگ لگائی گئی. شب عاشور صبح عاشور میں تبدیل ہوئی رات گزری اس عالم میں کہ روایتوں کے الفاظ ہیں, ذکر پروردگار کی آواز ایسے گونج رہی تھی جیسے شہید کی مکھیوں کی گنگناہٹ کی آواز آتی ہے اور مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کرتی تھی. دنیا کے اندر لوگ دعائیں مانگتے ہیں, تعویذیں باندھتے ہیں, دنیا کی مائیں اپنے بچوں کے لیے جینے کی تعویذیں باندھتی ہیں, لیکن یادگار امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ پر ایسی تعویذ بنتی تھی جس میں شہادت کا پیغام تھا. صبح نمودار ہونے کے بعد جیسا یہ قرض کیا گیا تھا, جناب علی اکبر کو امام حسین نے جلدی اجازت دی, لیکن جن کو بڑے اصرار کے بعد اجازت دی وہ جناب شہزادہ قاسم تھے. ماں اصرار کرتی جا رہی تھی, تیار کیا ماں نے, آمادہ کیا, مولا میرے لال کو میدان میں جانے کی اجازت دے. جناب قاسم آگے بڑھے, چچا جان مجھے میدان جانے کی اجازت دیجئے. امام نے کہا, تو میرے بھائی کی یادگار ہو, گلے کا بوسا لیا, لبوں کا بوسا لیا, پیشانی کا بوسا لیا, میرے لال قاسم تم میرے بھائی کی امانت ہو, میں تم کو کیسے میدان میں بھیجوں. ادھر اصرار بڑھتا رہا, ادھر انکار بڑھتا رہا, کیفیت آگے بڑھتے بڑھتے ایک طرح سے ایسی حسرت کی کیفیت نمودار ہو گئی کہ جناب قاسم بہت بے چین ہو گئے. اور جب بہت بے چین ہو گئے, روایت سے مختلف, ماں کو یاد آیا یا بچے کو یاد آیا کہ دیکھو امام حسن نے وصیت فرما دی تھی کہ جب بہت زیادہ مشکل مرحلے میں گر جانا تو میری یہ تحریر کھول کر کے پڑھ لینا. بس عزیزوں, جناب قاسم نے تحریر کھولی, من حسن ابن علی الى حسین الغریب, یہ حسن کی جانب سے حسین غریب کے نام میرے بھیا, یہ جناب قاسم سے کتاب قاسم, جب نرگئے آدھا میں حسین گر جائے تو میری طرف سے نصرت کا اعلان کرنا اور میدان جانا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا. خوشی خوشی جناب قاسم امام کی بارگاہ میں آئے. عزیز و روایت کے الفاظ ہیں, جیسے ہی امام حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی, بھائی کا زمانہ یاد آیا, بھائی کی مظلومیت یاد آئی اور اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا. روایت کے الفاظ ہیں، باہوں میں باہیں دونوں نے ایک دوسرے کی ڈال دی اور دیر تک مسجد کربلا رہتے رہے۔ میرا دل کہتا ہے شاید امام حسین کو امام حسن کی مظلومیت یاد آئی ہو۔ دیکھیے دنیا کا دستور ہے کہ چاہے جتنی کمزور قومیں ہوں، چاہے جتنا کمزور خاندان ہو، چاہے جتنے کمزور لوگ ہوں، چاہے جتنا ستم ان پر روا کیا جائے، اگر ان کی میت کے ساتھ ان کے جنازے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو وہ خاموش بیٹھ نہیں سکتے، وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، یہ امام حسین کی مظلومیت تھی، یہ امام حسن مصطفیٰ کی کہ امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ جب روضہ النبی کے قریب پہنچا تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اسی لیے امام نے فرمایا زیارتوں میں ہے ہمارا سلام ہو اس پر کہ جس کے تابوت جنازہ پر تیروں کی بارش ہوئی اور جس کے تابوت میں اور جس کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کو یاد کیا، وہ بھائی کہ جس کے جگر کے ٹکڑے امام حسین نے دیکھے، گرتے ہوئے جگر کے ٹکڑے امام حسین نے دیکھے تھے۔ وہ موقع بھی بڑا مظلوم ماحول کا موقع تھا جب امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام حسین نے پوچھا بھیا کیوں روتے ہو؟ امام حسین نے عرض کیا بھائی جان، امام حسین مصطفیٰ کی شہادت کے وقت بھائی میں آپ کو اس حالت میں دیکھوں، آپ کے جگر کے ٹکڑے گرے اور نہ رہوں تو کیا کروں؟ امام حسن نے فرمایا تھا نہیں میرے بھائی شاہ حسین، یقیناً مظلومیت کا عالم ضرور ہے مگر دیمارداری کے لیے تم ہو، اپنے ہیں۔ لا یوم قیوم کے یا عبداللہ، کوئی دن تمہاری مصیبت جیسا نہیں ہو سکتا۔ آج تو میں نے خاص طور سے جملے پر کیا اور اسی پر میں اس کو تمام کروں گا کہ جناب قاسم چلے اور میدان میں جب گئے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ جب حیدر کرار کا پوتا، حسن کا لاڈلا، حسین کا بھتیجا، ام فرما کا نور نظر جب میدان میں آ رہا تھا، امام حسین نے سجا کر کے سواری پر بٹھا دینے کے بعد، امامہ سر پر رکھنے کے بعد، امامے کی ایک لڑی سے جناب قاسم کے چہرے کو ڈھانپ دیا تھا، اور جناب قاسم جب آ رہے تھے تو دشمن کا راوی نقل کرتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند کربلا کی تپتی ریت پر دن کی دھوپ میں نمودار ہو گیا ہو۔ یہ نفسیاتی باتیں ہیں۔ دنیا کے اندر ہر ماں باپ کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جو دشمنوں کی نظر میں چاند شکل ہو، جن کی شکل چاند جیسی ہو، وہ ماں کے لیے کتنا عزیز ہوگا، وہ گھر والوں کے لیے، بہنوں کے لیے کتنا عزیز ہوگا۔ جناب قاسم جب آئے ہیں اسی کیفیت کے دوران ایک ظالم نے قسم کھائی کہ میں ہی اسی پر وار کروں گا۔ جناب قاسم نے رجز پڑھے ہیں، وہ رجز بھی اور وہ اشعار بھی یقیناً دنیا والوں کے سامنے ثبوت ہیں کہ یہ پورے اختیار کے ساتھ اور پوری ایمان کی حرارت کے ساتھ مسند امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ اور جناب قاسم نے کہا کیا تم نے سمجھ رکھا ہے میرا چچا اکیلا ہے؟ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ میرے چچا کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے؟ میں نصرت کروں گا جن کے جوہر دکھائے۔ اور ایسے میں اس ظالم نے جس نے قدم کھائی تھی کہ میں وار کروں گا، کمین میں بیٹھ کر کے قریب آتا گیا، اور آنے کے بعد اس نے اس شہزادے پر اس طرح سے وار کیا کہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، گھوڑے سے زمین کی جانب آ رہے تھے۔ ایسے میں آواز دی یا اما ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین تیزی سے آگے بڑھے، عزیز و روایت کے الفاظ ہیں، امام تیزی سے آگے بڑھے، اس ظالم کو دیکھا جس نے قاسم پر وار کیا تھا، اس پر امام نے حملہ کیا، اس نے مدد کے لیے اور سپاہیوں کو بلایا۔ ایسے میں اور سپاہی آئے اور اس درمیان ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، اور قاسم زمے آسمان میں گھوڑوں کی ٹاپوں میں چھلنی ہونے لگے۔ عزیز و کربلا کے ہر شہید کا بدن یوں تو پامال کیا گیا مگر جتنے شہید تھے وہ شہادت کے بعد پامال ہوئے۔ یہ یادگار حضرت مصطفیٰ زندگی میں اس طرح سے پامال سمے اسبا ہوا کہ امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانش، بائیں پسلیاں دائیں جانش، اخبار اٹھا مظلوم کربلا تڑپتے ہوئے آگے بڑھے۔ میرے لال قاسم کہاں ہو، میرے لال قاسم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ جب مبارک دیکھا اپنے بھتیجے کے جنازے کے قریب پہنچے، کتنا مشکل ہے تمہارے چچا کے لیے، تم اس کا مدد کے لیے بلاؤ، وہ مدد نہ کر سکے، مدد کرنا نہیں چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اب عزیزو تاریخ کا وہ ایک عظیم موڑ تھا، وہ ایک ایسا نازک وقت تھا جب مظلوم امام نے چاہا جناب قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو اٹھائیں۔ بعض علماء تجزیہ کیا کرتے کہ جناب قاسم کا بدن زندگی میں ٹکڑوں میں بٹ گیا، قاسم کا بدن تقسیم ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ہو سکتا ہے یہ کربلا میں جگر حسن مصطفیٰ کی تفسیر ہو رہی تھی، ایک تاریخ وہ تھی جب دست میں جگر کے ٹکڑے آئے تھے، اور آج تاریخ حسین کے ساتھ وہ ہے جہاں پر حسن کے جگر کے ٹکڑے کربلا کی ریت پر بکھرے پڑے ہیں۔ مظلوم نے چاہا اٹھ نہ سکا، ابا کی دامن کو بچھا دیا سرزمین کربلا پر، اور اس کے بعد قاسم کے ٹکڑے بلند کر رکھا۔ روایت کے الفاظ میں امام نے ابا کے دامن کو اٹھایا، اور ابا کو اٹھانے کے بعد اس پر رکھ کر امام خیمے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے عالم تصور میں مظلوم نے میرے نظر پیش رکھ کر رکھ کر کے کہا ہوگا، بابا بابا رات کی تاریخی میں غریبوں یتیموں مسکینوں کے گھروں تک روٹیاں پہنچانا آسان تھا، اپنے بھتیجے کے بدن کے ٹکڑے اس پر لاد کے لے جانا کتنا مشکل ہے۔ ابھی تو جس ماں نے آبادہ کر کے بھیجا تھا اس ماں کو کیسے دکھایا ہوگا، بیویاں استقبال کے لیے آگے بڑھی، قاسم کے ٹکڑے بدن جوڑے جانے لگے، ماں نے سر سجدے خالق میں رکھ دیا۔ شکرن للہ، میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ
اللہ